أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ये सातवां चैप्टर है इस किताब का, 3 मिनट कयामत के. हमारी पिछली बहस या जो माजरा चल रहा था वो ये था कि इन जनाब ने कुछ अच्छे आमाल अंजाम दिए थे. एक डूबते हुए बच्चे को बचा लिया था और वो काम खालिसाना खुदा के लिए अंजाम दिया था, लेकिन उस इखलास को वो हिफ्ज़ नहीं कर पाए और फिर उनकी नीयत में चेंज आ गया. बाद में वो दुनियावी नेमतों और रिवॉर्ड्स के ख्याल में खो गए और इसलिए खुदावंद मुताल ने उन्हें दुनियावी रिवॉर्ड्स दे दिए, दुनियावी नेमतें दे दी और आखिरत में उनके उस आमाल को हब्त कर दिया, महफ कर दिया. तो वो कहते हैं कि बहुत अफसोस हुआ मुझे कि मैं अपनी इस इखलास को हिफ्ज़ नहीं कर पाया. बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि देख रहा था कि मेरे सारे आमाल धीरे धीरे मिट रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसी हिमाकत की और ऐसे मजाक और मस्ती कर रहा था जो कभी कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी, और कभी लोगों को सताने लगता था, उनको अज़ियत करने लगता था, और कभी उनकी गीबत कर दी. और इस वजह से, इस छोटी छोटे गलतियों की वजह से मेरे कई अच्छे आमाल जो है वो नाबूद हो रहे थे और मिट रहे थे, और मेरे सारे बुरे आमाल वैसे के वैसे ही बाकी रह गए थे. अलबत्ते ये भी बता दूँ कि कुछ पेजेस ऐसे थे कि जहाँ पर मेरे बहुत सारे आमाल लिखे गए थे जिसमें गीबत और इस तरह के बुरे चीज़ें थे, लेकिन एक आध काम मैंने ऐसे जो खुदा की खुशनुदी के लिए और खालिसाने और बिल्कुल सिर्फ खुदा की रिजायत के लिए अंजाम दिया था, उस अमल की वजह से मेरे बुरे आमाल भी काफ़ी बहुत सारे मिटाए गए थे, महव हो गए थे. लेकिन जिस तरह से बात आगे बढ़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत मजाकिया मिजाज का इंसान था और मैं बहुत ज़्यादा मजाक और मस्ती करने वाला शख्स था, तो मेरे आमाल की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि हर छोटा मजाक जो मैंने किया बिना सोचे समझे और जो दिल में आया, जब दिल में आया, जिसे दिल में आया कहता रहा, ऐसे आमाल की वजह से मेरे कई बहुत अच्छे आमाल जो है वो मिटाए गए थे. तो इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि मेरे बुरे आमाल ज़्यादा थे और मेरे अच्छे आमाल बहुत कम होते जा रहे थे. लेकिन कुछ और आमाल थे जो बहुत ही मेरे काम आए और मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद हुई इन आमाल की, जिसमें से एक ऐसा आमल है जिसे मैं यहाँ ज़रूर बयान करना चाहूँगा, वो है अहलुल बैत की ज़ियारत. कि जहाँ जहाँ मैं अहलुल बैत की ज़ियारत के लिए गया और इस ज़ियारत को बा मारिफत, यानी अहलुल बैत को समझते हुए, उनकी मारिफत हासिल करते हुए मैंने जब ये ज़ियारत को अंजाम दिया, तो ये आमाल मेरे बड़े मोटे अल्फाज में लिखे गए थे और ये बिल्कुल हब्त नहीं हुए थे, बल्कि इन आमाल की वजह से कई ऐसे मेरे बुरे आमाल थे जो हब्त हो गए थे. तो इस बात से मुझे वो कुरान की आयत याद आ जाती है जिसमें खुदावंद मुताल फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत. ये कुरान की आयत है, सूरह हूद की 114वीं आयत, कि जहाँ खुदावंद मुताल कह रहा है कि तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे बुरे कामों को मिटा देते हैं, नाबूद कर देते हैं. लेकिन बहुत सख्त हिसाब किताब था, बहुत दकीक हिसाब किताब था, हर दिन का हिसाब था, हर लम्हे का हिसाब था, हर वो छोटी चीज़ जिसका आपको ख्याल भी नहीं है, जो आप अंजाम देते हैं और जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, वो हर छोटी चीज़ को सख्त किया गया था, लिखा गया था, और वो हर छोटी सी चीज़ का हिसाब किताब लिया जा रहा था. बस ऐसे ही मेरे आमाल का हिसाब किताब चल रहा था, मेरी नौजवानी के दिन थे और हिसाब किताब चल रहा था, पेज हम पलटा रहे थे. तकरीबन 80 का दशक था, यानी 1380, जो इरेनियन कैलेंडर है 1380, तकरीबन आप देख लें आज से 10 साल पहले. तो वो कहते कि जब हम यहाँ पहुँचे तो अचानक वो मलक जो میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے دستور سے ہم تمہارے 5 سال کے اعمال کا حساب کتاب نہیں کریں گے، اور اس میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے بخشیدے گئے ہیں، وہ سارے معاف ہو گئے ہیں، اور تمہارے جتنی نیکیاں وہ 5 سال میں رہی ہے وہ ساری ثبت رہے گی اور وہ محفوظ رہے گی۔ اس نے بڑے تعجب سے ان جناب نے کہا، مطلب کیا، یعنی کیا، تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو، امام حسین نے ہمیں دستور دیا ہے کہ تمہارے جو اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اس میں سے آج سے، یعنی جس صفحے پہ وہ لوگ رکے ہوئے تھے، وہاں سے لے کر اگلے 5 سال تک تمہارے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ان 5 سال میں تم نے جتنے نیک اعمال انجام دیے ہیں یہ سارے حفظ اور محفوظ رہیں گے، اور جتنے بھی تم سے غلطیاں ہوئی ہیں یا گناہان ہوئے ہیں یہ سارے مٹا دیے جائیں گے۔ تو میں نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ کیسے، کیوں، مگر میں نے ایسے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ لطف امام حسین نے مجھ پر کیا ہے؟ کیونکہ میری خوشحالی کا بالکل کوئی حساب نہیں تھا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، مگر اگر آپ اس حالت میں ہوتے جس حالت میں میں ہوتا، تو تب آپ سمجھ پاتے کہ جب امام حسین کا یہ فرمان آیا کہ 5 سال کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو میری خوشی سے کیا حالت ہو رہی تھی، یعنی میرے 5 سال کے اعمال کو نظر انداز کیا جائے گا، یعنی میری 5 سال کے برائیوں کو بخش دیا جائے گا، میں خوشی سے بالکل دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اور اسی خوشحالی میں میں نے اس ملک سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اس بات کی علت کیا ہے، یہ کس وجہ سے امام حسین نے میرے اس 5 سال کے اعمال کو بخش دیا ہے؟ تو اسی وقت پھر اس ملک نے وہ فلم مجھے دکھا دی جس کی وجہ سے یہ 5 سال کے اعمال میرے بخشے گئے تھے۔ اس میں میں دقیق دیکھ رہا تھا بہت ہی واضح طور پر کہ وہی 1380 جو ایرانی کیلنڈر ہوتا ہے اس حساب سے، یعنی آج سے 10 سال پہلے، وہی 80 کا زمانہ تھا، اور صدام کو گرا دیا گیا تھا اور عراق کے دروازے کھل گئے تھے، اور یہاں سے بہت لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، کربلا کی زیارت کے لیے، اور خدا نے مجھے بھی کئی بار توفیق دی کہ میں کربلا کی زیارت کر سکوں۔ اس میں سے ایک بار، ایک سفر جو کربلا کا تھا، اس میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی ضعیف اور بوڑھے شخص تھے، اور ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ گونگے اور بہرے بھی تھے، تو ہمارے کاروان میں یہ شخص بھی شامل تھے۔ تو مدیر کاروان نے مجھ سے کہا کہ آیا تم ان کا خیال رکھ سکتے ہو، یہ بہت ضعیف ہے اور بوڑھے ہیں اور انہیں کم سنائی دیتا ہے اور یہ بات بھی نہیں کر سکتے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں؟ اب جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب حرم امام حسین میں جائے، حرم امام علی میں جائے، تو بنا کوئی ڈسٹربنس کے، بنا کوئی ڈسٹریکشن کے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل کو امام حسین کے ساتھ اور امام علی کے ساتھ کنیکٹ کرے، اپنے دل کو ان کے ساتھ ملا دے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جب میں امام حسین کے حرم میں رہوں، میں ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، تو مجھے کوئی ڈسٹریکشن اور کوئی بھی توجہ ہی نہ ہو، اور میں پورے وجود کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اپنے دل کو امام حسین کے دل کے ساتھ ملا دوں، یا ان کے وجود کے ساتھ ملا دوں، تاکہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکوں، وہ مجھے حال آ جائے، وہ مجھے وہاں کے ماحول میں میں کھو جاؤں۔ لیکن پھر جب مدیر کاروان نے یہ کہا، تو میں بڑی کراہت کے ساتھ میں نے اس بات کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کا خیال رکھ لوں گا۔ لیکن یہ جو بات میں نے قبول کی، میرے اندازے سے بہت زیادہ سخت نکلی۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف ان کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہوگا، لیکن مشکل یہ تھی کہ نہ صرف یہ گونگے اور بہرے تھے، بلکہ ان کا حواس اور ہوش و حواس بھی بہت کم تھا۔ بس چند لحظے یا چند لمحوں کے لیے اگر میری نظر ان سے ہٹ جاتی تو یہ کھو جاتے، پھر مجھے کئی گھنٹوں تک انہیں ڈھونڈنا پڑتا، اور یہ بڑی مشکل میرے سر پر آ کھڑی تھی۔ اس وجہ سے میں جتنے بار بھی زیارت کے لیے گیا، جتنے بار بھی حرم میں گیا، جس بھی حرم میں گیا، چاہے امام علی کا حرم ہو چاہے امام حسین کا حرم ہو، بالکل میں توجہ نہیں کر پایا، توجہ سے زیارت نہیں پڑھ پایا، توجہ سے زیارت نہیں کر پایا، توجہ سے اپنا دل نہیں ملا سکا، حضور نہیں رکھ سکا حرم میں، پورا حواس اور پورا میرا خیال، پوری میری توجہ اس ضعیف شخص اور بوڑھے شخص کی طرف تھی کہ کہیں یہ پھر سے نہ کھو جائے، کہیں مجھے پھر چند گھنٹے انہیں ڈھونڈنے میں نہ لگ جائے۔ تو ساری محنت اور ساری کوشش اسی میں لگ جائی۔ ہر روز صبح یہ جناب میرے ساتھ جو ہے حرم چلتے تھے، یہ بوڑھے جناب میرے ساتھ حرم چلتے تھے، اور ان کی وہاں زیارت ہوتی تھی، پھر ان کی زیارت کے بعد میں انہیں واپس جو ہے ہوٹل لے کر آ جاتا تھا، اور بس اسی طرح ہمارے سارے دن جو ہے کربلا کے گزر گئے. بس آخری دن جب ہم نے جانے کی تیاری کی اور واپس جانے کے لیے سب کچھ تیار ہو رہے تھے, تب اس دن ان جناب نے, یہ بوڑھے جناب نے نیت کی کہ چلو میں اپنے لیے ایک لباس لیتا ہوں, یا شاید وہ کسی کے لیے لباس خریدنا چاہتے تھے ہدیے کے طور پہ. تو وہ ایک دکان میں چلے گئے, میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. اب جب دکان والے نے یہ سمجھا کہ یہ جناب کو یہ گونگے اور بہرے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے سمجھ نہیں آتا, تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لباس کی قیمت کئی برابر بتا دی. اور میں وہیں کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا, تو میں نے فوراً آگے بڑھا اور اس دکاندار سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تم جانتے ہو یہ مولا کا زائر ہے, یہ امام حسین کا زائر ہے, اس کے ساتھ ایسے نہ کرو. اگرچہ یہ نہیں سن سکتے, اگرچہ یہ ٹھیک سے نہیں بول سکتے یا ان کی حواس ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں لوٹو گے اور ان سے کئی برابر قیمت لوگے. پھر میں نے اس دکاندار سے بات کی اور قیمت کو چکا کر جو مناسب قیمت تھی اس قیمت میں میں نے ان جناب کو, ان بوڑھے جناب کو لباس دلا دیا. پھر ہم اس دکان سے باہر نکلے اور میں بہت ہی غصے میں تھا, بہت ہی ناراحت تھا, اور وہ بوڑھے جناب بہت ہی خوشحال اور بہت ہی خوش تھے. اور خود سے میں کہہ رہا تھا کہ عجب کیا مشکل, کیا درد سر میرے ساتھ ہو گیا, سارا سفر میرا کربلا کا برباد ہو گیا. میں ایک لمحہ بھی پوری توجہ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ملحق نہیں ہو پایا, پوری توجہ کے ساتھ امام حسین کی زیارت نہیں کر پایا, پوری توجہ کے ساتھ ان کے ذریعے کو نہیں چوم پایا, نہ میں ان سے بات کر پایا, نہ دل سے دل ملا سکا. یہ تو پورا سفر میرا برباد ہی ہو گیا. اچانک میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھے جناب چلتے چلتے رک گئے اور حرم کی طرف پلٹے, حرم کی طرف دیکھے اور میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہی جو ان کی گونگی زبان تھی اس زبان سے امام حسین کو اس سے متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے. اور اس کے بعد یہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بس اسی بوڑھے شخص کی دعا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے آپ کی شفاعت کر دی اور تمہارے 5 سال کے گناہوں کو بخش دیا. بس آپ میری خوشی کا عالم نہیں سمجھ پاؤ گے, اگر وہاں ہوتے تو سمجھ پاتے. میں اتنا خوشحال تھا, اتنا خوشحال تھا کہ 5 سال کے میرے گناہ بخشے گئے. کئی صفحے, 100 صفحوں کو پلٹا دیا گیا بنا ان کا حساب کتاب کیے ہوئے, اور ان سارے صفحوں کے جو گناہان تھے وہ سارے مٹ گئے اور محو ہو گئے, اور سارے نیک اعمال حفظ اور محفوظ رہ گئے. تو عزیزان, میں بس آپ سے ایک جملہ کہتے ہوئے اس بحث کو تمام کرتا ہوں کہ دیکھیں, ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے, اور ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری توجہ امام کے ساتھ رہے, لیکن کبھی کبھی امام کی توجہ ہماری طرف ہے, امام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسے مراحل جہاں پر دوسروں کو مدد کی ضرورت ہے, کسی کو کوئی کمک کی ضرورت ہے, کسی کا کوئی بیگ اٹھانا ہے, کسی ضعیف شخص کو زیارت کروانا ہے, یہ ہم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ امام ہم سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ امام ہم سے نزدیک ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم زیارت کرنے جائیں اور صرف ہمارے لیے زیارت کریں اور دوسروں کے لیے زیارت نہ کریں. ایک ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم حرم جاؤ, حرم امام رضا جاؤ یا حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ جاؤ, تو پہلے دوسروں کے لیے زیارت کرو, پھر اپنے لیے زیارت کرو. اس سے امام زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تمہاری زیارت میں زیادہ برکت ہوتی ہے اور تمہاری توجہ زیادہ امام سے جلب ہوتی ہے اور ان سے کنیکٹ ہو پاتی ہے. تو عزیزان, یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جب اہل البیت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ زیارتیں ہمارے لیے آخرت میں بڑی کام آنے والی چیزیں, بہت کام آئے گی اور ہمارے شفاعت کا باعث بنے گی. مخصوصاً اگر ان زیارتوں میں ہم ہمارے اندر کا تحمل اور ٹالرنس بڑھاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کی کمک کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی بار ایسا کہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان کے دل میں بس ایک ہی جوش ہوتا ہے کہ میں زری کو چوم لوں, میں کتنی دور سے آیا ہوں, میں ہندوستان سے آیا ہوں, میں پاکستان سے آیا ہوں, میں امریکہ سے آیا ہوں, میں آسٹریلیا سے آیا ہوں, کئی کلومیٹر میں نے طے کر کے آیا, اور اگر میں زری کو چوما بغیر واپس چلا جاؤں تو لوگ کہیں گے اچھا تم کربلا گئے, اتنی دور گئے اور زری کو چوم نہیں پائے. تو اس نیت سے, بس اس جوش سے وہ زری کی طرف بڑھتے ہیں اور راستے میں جو دکھتا ہے اسے کونی مارتے ہوئے, دھکا مارتے ہوئے, پش کرتے ہوئے, ادھر ڈھکلتے ہوئے, اسے زری کے بیچ میں دباتے ہوئے کسی نہ کسی طرح زری تک پہنچتے, اسے چومتے ہیں اور باہر آتے اور سوچتے وہ کامیاب ہو گئے. نہیں عزیزان, زری کو چومیں لیکن دوسروں کو اذیت کیے بنا چومیں, زری تک پہنچے, زری کی زیارت کرے لیکن دوسروں کو بنا مارے پیٹے کونی چبائے زیارت کرے. دیکھیں, ایسی زیارت جس میں آپ دوسروں کو اذیت کرتے ہیں یہ کامیابی کا باعث نہیں ہے. امام اس سے ہمیں خوش نہیں ہوں گے ہمارے امام اس سے اور ہمیں کامیابی عطا نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ دور سے بھی سلام کر لیں اور یہ نیت کریں کہ مولا آج بہت رش ہے، اگر میں زیارت کرنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کوئی ضعیف شخص ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی پیر مرد ہو، کوئی اور ہو جسے میری وجہ سے اذیت ہو جائے، تو میں بس آپ کو یہیں دور سے سلام کرتا ہوں، میرا سلام قبول کریے، تو امام شاید اس سے آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اس سے زیادہ آپ سے بجائے اس کے کہ آپ دھکا مار کے زیارت کریں، یہ زیارت آپ کی شاید زیادہ قبول ہو جائے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اہل البیت کی زیارت ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ آگے کا مطلب میں اگلے چیپٹر میں بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ آٹھواں چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ پچھلی بحث میں ہم نے نیت اور خدا کے لیے اخلاص سے کام انجام دینے والی بات کو مطرح کیا تھا، اس کے بعد ہم نے کربلا کے سفر کی بات انجام دی، جہاں پر ہم نے بتایا کہ اہل البیت کی زیارت کتنی ارزش اور کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، اور اگر اسی زیارت میں ہم دوسرے افراد کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو کتنا زیادہ امام ہم سے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ اب یہ جناب مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بسیج کی پائے گا، یعنی جو بسیج کا ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا وہ شہر کے آخری حصے میں ہوتا تھا، تو کہتے تھے میں ریگولرلی وہاں جایا کرتا تھا اور کئی دن کئی رات وہاں پر رہتا تھا، وہاں پر خدمت کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر جو ضروری کام اور ٹریننگ ہوتی تھی اسے انجام دیتا تھا، اور ان کے ساتھ مل کے ٹریننگ کیمپ میں جو ضروری چیزیں ہوتی تھیں، جیسے وہاں کی کلیننگ ہوتی تھی، وہاں کی دیکھ بھال ہوتی تھی، وہاں کی نظارت ہوتی تھی، مینٹیننس ہوتا تھا، یہ سب ہم انجام دیتے تھے اور کئی دن تک وہاں رہتے تھے، اور یہی بسیج سینٹر کے پیچھے، ٹریننگ سینٹر کے پیچھے شہر کا قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان تھا، اور ہم کبھی کبھی وہاں قبرستان کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے اور جو ہے ایک دوسرے کو ستاتے تھے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہم اس قبرستان کے آس پاس تقریباً رات میں بیٹھتے تھے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، تو صبح ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک شب تھی زمستان کی، یعنی ونٹر کی، اور یہاں پر برف گری ہوئی تھی، بہت برف پڑ رہی تھی، تو ایک میرے دوست نے کہا کہ ایسی ٹھنڈی ہوا میں اور ایسی اندھیری رات میں کس میں ہمت ہے کہ قبرستان کے آخری کونے تک جائیں اور واپس آ جائیں۔ تو میں نے فوراً کہا اس میں کیا بات ہے، میں جاؤں گا، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، قبرستان کے آخر تک جا کر واپس آؤں گا۔ تو میرے دوست نے کہا نہ، ایسے نہیں، بلکہ پورا سر سے پاؤں تک ایک سفید لباس پہن کر جانا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، اور میں نے فوراً میرے ٹینٹ میں گیا میں، اور میرے لباس کو عوض کیا، چینج کیا، اور میں نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک سفید لباس پہن لی، اور پھر میں قبرستان میں چلا گیا۔ جیسے جیسے میں برف میں چلتا جاتا تو برف میرے پاؤں کے نیچے دبتی اور اس کی خس 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 اس طرح سے آواز آ رہی ہوتی، اور میری آواز، چلنے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ جیسے میں قبرستان کے آخری کونے کے نزدیک پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ قبرستان کے کونے میں ایک قبر کے نزدیک ایک بوڑھے صاحب جو کہ مولانا تھے، روحانی تھے، اور امامہ پہنتے تھے اور سید بھی تھے، وہ ہر شب جمعہ آتے تھے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رات سے لے کر صبح تک قرآن پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، شب نماز پڑھتے تھے، وہیں پر اپنا وقت بتاتے تھے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ سید اس وقت وہاں ہوں گے، اور تبھی میں سمجھ گیا کہ کیوں میرے دوست مجھے وہاں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کی وجہ سے، وہ بھی اس طرح سفید لباس پہن کے جانے کی وجہ سے، سید کو وہ ستانا چاہتے تھے۔ تبھی میں نے سوچا کہ نہ، سید کو ستانا صحیح نہیں ہوگا، چلو پلٹ جاتے ہیں۔ پھر تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہاں آدھے رستے سے پلٹ جاؤں اور واپس چلا جاؤں تو پھر میرے دوست کہیں گے کہ میں قبرستان کے آخر تک نہیں گیا کیونکہ میں ڈر گیا تھا اور میں ڈرپوک ہوں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے وہ ڈرپوک بلائے۔ اس لیے میں نے اپنا راستے کو کنٹینیو کیا، میں اپنا آگے بڑھتا گیا، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں آخر تک جاؤں گا اور پھر لوٹ جاؤں گا۔ جیسے جیسے میں اس قبر کے نزدیک جاتے گیا، ویسے ہی اس سید کے قرآن پڑھنے کی آواز بھی بہت بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے میں نزدیک ہوتا گیا ویسے ہی ان کی آواز بڑھتی گئی، اور ان کے قرآن پڑھنے کی آواز اور طرز سے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا راستہ چلتا رہا اور نہیں رکا۔ चलते चलते मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ जिस कब्र के पास वो बैठकर कुरान पढ़ रहे थे और दुआएं पढ़ रहे थे। और एक बार उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और उनकी चीख इतनी ज़्यादा ज़ोर से थी कि मैं ख़ुद भी डर गया और मैं वहाँ से भाग कर चला गया। दौड़े दौड़े मैं मेरे सेंटर के पास पहुँचा और जल्दी से अपने टेंट में जाकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए। और वो सैयद ने देखा कि मेरे पाँव के निशान बर्फ़ में है, तो वो मेरे पाँव के निशान जो बर्फ़ में थे उसे ढूंढते ढूंढते हमारे ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँचे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा नाराहत थे। उन्होंने पहचान लिया था कि मैं ही वो शख्स था जो वहाँ आया था, लेकिन शुरू में मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं वो मैं नहीं था, कोई और था होगा, शायद आपने किसी और को देखा होगा। फिर बाद में मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो फिर मैं उनसे बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मैंने उनसे माजरत खाही की, लेकिन वो वहाँ से नाराहत होकर गुस्से में चले गए। हालांकि इतने साल बाद मैं वो माजरा अपने नामे आमाल में यानी मेरी आमाल की किताब में देख रहा था और देख रहा था कि वो किस तरह से डर गए थे और कितना नाराहत। आप नहीं जानते कि जब मैं अपनी किताब में कोई बुरा काम या गलती या गुनाह देखता था तो मेरी क्या हालत होती थी, मखसूसन जब किसी शख्स को मैंने सताया हो या उसको अज़ियत किया हो तो मेरी बहुत बुरी हालत होती थी, क्योंकि बहुत डर लगता था अंदर से कि कहीं इस छोटी सी गलती के लिए कितने आमाल हब्त ना हो जाए। डर लगता था कि इस गलती की वजह से पता नहीं कितने अच्छे और नेक आमाल को मिटा दिया जाएगा। अब ये अमल तो सैयद को डराने वाला अमल था, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। बस इस सफ़े तक पहुंचना था कि जिस तरफ आग थी, अगर आपको याद हो तो मेरे बाएं तरफ आग और सीधे तरफ बाग थे, तो जिस बाएं तरफ आग जल रही थी वहां की आग इतनी शोलावर हो गई थी कि उसकी गर्माहट मुझ तक पहुंच रही थी बहुत शिद्दत से, इतनी शिद्दत से कि मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था, मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। तभी मैंने देखा कि ये सैयद जिनको मैंने डराया था वो बहुत दूर से चले आ रहे हैं और वो आते आते इस मलक के पास पहुँचे जो ये मेज़ के पीछे बैठा हुआ था। इस मलक के पास पहुँचे और कहा कि मैं इस शख्स से राज़ी नहीं हूँ, मैं इस शख्स से बहुत नाराहत हूँ और इस शख्स ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया है, मैं इसे इस तरह आसानी से जाने नहीं दूँगा। तभी मैंने कहा खुदा की कसम मैं नहीं जानता था कि आप वहाँ पर है, मैं तो बस वहाँ से गुज़र रहा था, चलते चलते वहाँ पहुँच गया था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि आप वहाँ थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको डराऊं। तभी मलक ने कहा कि जब तुम समझ गए कि वहाँ ये सैयद बैठे हुए हैं और जब तुम्हें इनके कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी तो क्यों पलट कर वापस नहीं गए, क्यों तुमने अपने रास्ते को कंटिन्यू किया, क्यों तुम वहाँ गए और बायस बने कि ये सैयद डर जाए। बस मलक के ये कहने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था कहने के लिए, कुछ बयान करने के लिए बाकी नहीं था, क्योंकि वो मेरी नीयत से आगा था और वाकिफ़ था। खुलासा ये है कि बस बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत इल्तिमास करने के बाद, बहुत हाथ पांव पड़ने के बाद, बहुत रोने के बाद 2 साल के मेरे सवाब उन सैयद को दे दिए गए और मेरी 2 साल की इबादतों का सवाब उनकी किताब में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो 2 साल जिसमें मैंने नमाज जमातें पढ़ी थी, मैंने रोज़े रखे थे, मैंने दुआएं की थी, वो सारे 2 साल के आमाल के सवाब उनकी किताब में चले गए थे ताकि वो राज़ी हो जाए। बस उनकी रिजायत के लिए मेरे 2 साल के आमाल ट्रांसफ़र कर दिए गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक शख्स को डराया था। तभी मुझे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की वो हदीस याद आ गई जिसमें उन्होंने बयान किया था कि एक मोमिन की हुरमत या एक मोमिन की इज़्ज़त काबे से भी बढ़कर है। तो बस यहाँ पर मैंने इस मोमिन को डराया, इस सैयद को डराया, तो इस वजह से मेरे 2 साल के आमाल हब्त हो गए। ऐ काश ये बात मैं पहले से जानता था तो मैं ऐसा अमल अंजाम नहीं देता था। इंशाल्लाह आगे का मतलब अगले चैप्टर में बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये 9th चैप्टर है इस किताब का, 3 दकीक़े क़यामत के, 3 मिनट क़यामत के। पिछली बहस में हमने देखा कि किस तरह इन जनाब ने एक मोमिन के साथ बदमज़ाखी की और उस वजह से इन्हें अपने 2 साल के आमाल देने पड़े। और वह कहते हैं कि जब मैं ऐसे ही सफ़े पलट रहा था तब उन सफ़ों के बीच में मैंने एक और माजरा, एक और ऐसा अमल देखा जिसमें मैंने एक मोमिन का दिल दुखाया था। میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں بہت زیادہ مذاق کرتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ ستاتے رہتے تھے، مذاق کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ہمارے ٹریننگ کیمپ کی فارمل میٹنگ تھی، یعنی رسمی میٹنگ تھی، جس میں بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے اور بڑے مسئولین اور افسر آئے ہوئے تھے، اور ان سب کے سامنے میں نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور بہت اس کی آبرو ریزی کی، میں نے اس کی عزت کی نیلامی کی، بہت مذاق اڑایا۔ بعد میں مجھے خود سمجھ آیا کہ میں نے بہت زیادتی کر دی اور میں نے اس کا بہت زیادہ مذاق اڑا دیا اور دوسروں کے سامنے اس کی عزت نیلام کر دی۔ تبھی میں اس کے سامنے گیا اور اس سے بہت معذرت خواہی کیا اور اس سے بہت معافی مانگا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ چلا گیا۔ اور یہ بات تب تک باقی رہی جب تک کہ میں بیمارستان جا رہا تھا میرے آپریشن کے لیے۔ تو جس دن میرا آپریشن تھا اسی شب میں نے اسے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ دیکھو، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میٹنگ میں، اس فارمل میٹنگ میں، میں نے تمہاری بہت بے عزتی کی، تمہاری عزت کی نیلامی کی، مجھے اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت برا لگا ہے، تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دو۔ پھر میں نے اسے میرا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میں ابھی بیمارستان میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، اور میں آپریشن کے لیے جانے والا ہوں، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ آپریشن کامیاب نہ ہو اور میں اس آپریشن تھیٹر سے زندہ واپس نہ آؤں۔ پھر میں نے اسے خدا کا واسطہ دیا اور اہل البیت کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے حلال کر دو، میری غلطیوں کو نظر انداز کر دو اور مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ ماجرا سنا کہ میرا آپریشن ہونے والا ہے اور میں شاید زندہ واپس نہیں آؤں گا، تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صحیح و سالم آپریشن تھیٹر سے واپس آ جاؤ۔ پھر اس دن جب میں اپنے نام اعمال دیکھ رہا تھا تو وہ ملک جو ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تمہارے دوست نے کل رات کو جب تم نے فون کیا تب وہ تم سے راضی ہوا اور اس نے تمہیں معاف کیا، ورنہ اتنے سالوں تک وہ تم سے ناراضی تھا اور تم نے جو اس کی اس کو جو اذیت کی اور اس کی جو بے عزتی کی تھی وہ اس سے بہت ناراحت تھا، وہ ابھی تک تم سے ناراحت تھا۔ اچھا ہوا کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تم سے راضی ہو گیا، ورنہ ایسی حالت میں جس طرح تم نے اس کی بے عزتی کی تھی شاید تمہیں تمہارے سارے اچھے اعمال اسے دینے پڑتے۔ مگر مذاق ہے کہ تم کوئی مومن کی بے عزتی کرو اور اس کی آبرو نیلام کرو۔ پھر بہت بعد میں نے رسول خدا کی ایک حدیث بھی پڑھی تھی جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، کہ ایک دن رسول خدا مکے میں تھے اور ان کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے اور وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے کعبہ، خوشحال ہو تم کہ خداوند نے تمہیں کتنی زیادہ عظمت اور حرمت عطا کی ہے، لیکن خدا کی قسم ایک مومن کی عزت اور حرمت تم سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمہارے لیے خدا نے صرف ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن مومن کے لیے تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی آبرو، یعنی مومن کی عزت۔ یہ تینوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کوئی ان تین چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، اگر نقصان پہنچائے گا تو اس کے اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ایک برا کام اور گناہ انجام دیا ہے۔ تو یہ تین چیزوں کو خدا نے حرام انجام دیا ہے مومن کی نسبت، تاکہ کوئی مومن کی طرف بری نظر نہ کرے۔ دل چاہتا تھا وہیں بیٹھ کر زار زار گریہ کروں اور اشک بہاؤں، کیونکہ ایک بیہودہ شوخی کی وجہ سے، ایک بیہودہ غیبت کی وجہ سے میرے کتنے اعمال چلے گئے تھے، ایک بیہودہ شوخی کی وجہ سے میرے 2 سال کے اعمال چلے گئے تھے، اور ایک بے مورد شوخی کی وجہ سے میرے بہترین عمل جو ہے وہ محو ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے۔ چقدر خدا، کتنا خدا کا حساب دقیق اور باریک ہے۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے مذاق ہم نے کیے ہیں، کتنے لوگوں کی عزت ہم نے نیلام کی ہے اور اس وقت بالکل سوچا بھی نہیں، لیکن آج ایسا دن ہے کہ افسوس کر رہا ہوں اور سر پکڑ کر رو رہا ہوں۔ تبھی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ملک میری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ ایک شخص یہاں ہے جو 4 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس شخص کے اعمال بہت اچھے ہیں اور یہ برزخ کی جنت میں اس کا داخلہ ہونے والا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے منتظر ہے اور تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ تب میں نے بڑے تعجب سے کہا، کس کی بات کر رہے ہو، کون میرا انتظار کر رہا ہے؟ तभी मैंने देखा कि एक बूढ़े शख्स जो हमारे मस्जिद की कमेटी में थे वो इस मलक के पास खड़े हुए हैं और मुझसे मुखातब होते हैं और कहते हैं कि कहाँ हो तुम, कितनी मुद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 4 साल गुजर गए, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गए थे तुम। फिर उन्होंने बहुत मोहब्बत से सलाम किया और बातें की, और कुछ बातें होने के बाद फिर उन बूढ़े शख्स ने मुझसे कहा कि एक ज़माना था जब तुम ताज़े और नए मस्जिद में आए थे और मस्जिद के काम काज में हाथ बटा रहे थे, उस वक्त मैंने तुम्हारे नाम पर एक तोहमत लगाई थी, तुम्हारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था और वो इल्ज़ाम नासज़ा था और सही नहीं था, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे सामने ताकि तुम मुझे हलाल करो, और अगर हलाल कर दोगे तो ये गुनाह मेरी किताब से मिट जाएगा और फिर मैं बहिश्त में जा पाऊँगा, मैं जन्नत में जा पाऊँगा। तभी वो सहना मेरे सामने आ गया कि जब मैं मस्जिद में मशगूल था और मस्जिद के काम अंजाम देता था और वहाँ के जो फरहंगी काम थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ थे, और उसकी साफ़ सफाई और निगरानी और देखभाल करने में मैं दूसरे जवानों के साथ मिलकर हाथ बटाता था, तभी ये शख्स और इसके साथ कुछ और शख्स मिलकर एक कोने में बैठकर हमारे बारे में बात कर रहे थे और हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे थे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे जो कि पूरी तरह से गलत था, और कुछ ऐसे बातें कही जो बिल्कुल सजावार नहीं थी। और उस मौके मैं उस मस्जिद में ताज़े नया नया आया हुआ था और इस शख्स के इल्ज़ाम की वजह से कई मेरे लोग जो मेरे दोस्त बने हुए थे वो मुझसे दूर हो गए थे। वैसे तो ये अच्छा आदमी था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा नामे आमाल तो खाली हुआ जा रहा था, इसमें से सारे मेरे अच्छे आमाल मिटाए जा रहे थे, मेरी मजाक की आदत की वजह से मेरे कई ऐसे आमाल मिट गए थे, अब मैं देख रहा था कि मेरा हाथ खाली हुआ जा रहा है। तो मैंने उस मलक की तरफ मुखातब होकर कहा कि तुम सही कह रहे हो कि ये अच्छा इंसान था, इसने बहुत खूबियाँ अंजाम दी हैं और इसके नाम पर बहुत नेक आमाल लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसे माफ़ नहीं करूँगा, तुम देख रहे हो मेरा हाथ खाली हुआ जा रहा है, मेरे आमाल खाली हुए जा रहे हो, जितना भी इससे तुम ले सकते हो जो इसने मुझे तोहमत लगाई है, इसके इवज़ में, इसके बदले में तुम जितना भी इससे ले सकते हो ले लो और मेरे आमाल में लिख दो। तभी मुझे सूरह अबस की 37वीं आयत 37th आयत याद आ गई, जिसमें खुदावंद मुताल फरमाता है कि क़यामत के दिन हर कोई सिर्फ़ अपने बारे में सोचेगा, क्योंकि हर कोई गिरफ़्तार रहेगा और मुश्किल में फंसा हुआ होगा, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी फ़िक्र करे और वह उस दिन कोई दूसरे की फ़िक्र नहीं करेगा। फिर वो मलक मेरी तरफ़ मुखातब होकर कहता है कि ये बंदे खुदा का एक वक्फ़ है, इसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वक्फ़ अंजाम दिया था और बहुत ही खालिसाने खुदा के लिए अंजाम दिया था, और ये बहुत बाबरकत वक्फ़ है और इससे बहुत ज़्यादा सवाब आता है, आते रहता है, तो अगर तुम चाहो तो मैं ये वक्फ़ तुम्हारे नाम पे कर दूँ और इसका आने वाला सवाब आइंदा में जितना भी होगा वो सब तुम्हारे नाम पर आ जाएगा। इस शख्स ने तुम्हारे शहर में एक हुसैनिया बनाया था, हुसैनिया यानी आज़ादारी खाना, जहाँ पे आज़ादारी की जाती है और मातम नोहा पढ़ा जाता है, तो इस शख्स ने तुम्हारे शहर में एक हुसैनिया बनाया था, वो भी पूरी तरह खालिसाने खुदा की रिजायत के लिए और खुदा की खुशनुदी के लिए, और वहाँ बहुत लोग आते हैं और उस हुसैनिये से इस्तिफादा करते हैं, वहाँ पर आज़ादारी बरगुजार करते हैं और इसका बहुत सवाब आता है, तो अगर चाहो तो ये सारा सवाब इस हुसैनिया का मैं तुम्हारे नाम पर कर दूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इसे माफ़ करना होगा। तो मैं ख़ुद सोचने लगा कि वाह क्या बात है, सिर्फ़ एक तोहमत के लिए इसका इतना बड़ा वक्फ जिसका सवाब जारिया आता रहेगा वो भी इतने बड़े हुसैनिया का मुझे मिल जाएगा, ये तो बहुत आली है, बहुत खूब है। बेचारा वो बूढ़ा शख्स बहुत नाराहत हुआ, बहुत अफसोस करने लगा कि एक तोहमत के लिए इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ रहा है, कि एक हुसैनिया जो उसने पूरी तरह खालिस नीयत से अल्लाह के लिए बनाया था, जिसका सवाब उसके लिए बहुत बरकत का बायस था और शायद बहिश्त में उसके लिए बहुत मकामात हासिल कर सकता था, लेकिन अब उसे वो हाथ से देना पड़ रहा है क्योंकि उसने एक ज़माने में एक नौजवान पर एक तोहमत लगाई थी। लेकिन बेचारा वो शख्स क्या करता, उसके पास चारा ही नहीं था, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था मगर ये कि वो हुसैनिया मेरे नाम पर कर दे और फिर बरज़ख की बहिश्त में दाखिल हो जाए। फिर उसने वो हुसैनिया मेरे नाम पर कर दिया और बरज़ख की बहिश्त में दाखिल हो गया। بس اس وقت میرا پورا حواس اور میری پوری توجہ اس بات پر تھی کہ دیکھے ایک تہمت کے لیے اس کو اتنا بڑا وقف، اتنا بڑا حسینیہ جس کا ثواب جاریہ تھا، یہ میرے حوالے کرنا پڑا، میری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حالت ہوگی، ہم تو ہر کسی کے پیٹھ پیچھے کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ہر دن آیا ہر کسی شخص کے لیے کتنی تہمت لگاتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی بھائی کے بارے میں، کبھی ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں، کبھی ہمارے باس کے بارے میں، کبھی ہمارے امپلائیز کے بارے میں، کبھی مسجد میں آنے والوں کے بارے میں، کبھی کسی دوست کے بارے میں، ہم تو بالکل کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، اور نہ جانے کتنی تہمتیں، کتنی بدگوئی، کتنے جھوٹ، کتنی باتیں، کتنے لانچن اور کتنے الزام لوگوں پر لگائے ہوئے ہیں، نہ جانے ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، ہماری عاقبت کیا ہوگی۔ پھر سے وہ ملک مومن کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے سورہ نور کی 19ویں آیت میرے سامنے پڑھ دی، جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے بیچ میں برے کام اور بری باتیں رواج پیدا کرے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی مومن کے بارے میں جو کچھ بھی سنتا ہے یا جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جا کر دوسروں کے سامنے وہ راز کھول دیتا ہے یا وہ بات بتا دیتا ہے، اس آیت کی مصداق ہے۔ یعنی یہ کہ بنا دیکھے، بنا سوچے سمجھے اور بنا اس کی تحلیل کیے ہوئے کہ یہ شاید کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بس جو دیکھا جا کر دوسروں کے سامنے بتا دیا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کے دل میں بدگمانی اور برے خیال اور برا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ شخص اس آیت کی مثال ہے جو مومنوں کے بیچ میں برے کام اور بری باتوں کا رواج پیدا کرتا ہے، اور ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کیا جائے گا، جب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔